أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المائدہ ہے. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں یا خان کے جس کے اوپر کھانے پینے کا سامان سجا ہوا ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم میں سورتوں کے نام ضروری نہیں ہے کہ اس سورت کے تمام مضامین کا احاطہ کر لے. سورہ بقرہ ایک سورت ہے, قرآن حکیم کی طویل ترین سورت. بقرہ گائے کو کہتے ہیں, لیکن سورہ بقرہ میں ایک رکوع کے اندر بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں ایک گائے کا ذکر تھا. لہذا بطور علامت اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا. یہی معاملہ اس سورہ مبارکہ کا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں ایک خان کا ذکر ہے, دسترخوان کے جس کے اوپر کھانے سجے ہوتے ہیں, جس کی دعا کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا بھی فرمایا تھا. اس سورہ مبارکہ میں شریعت کے خاصے تکمیلی احکامات آپ کو ملیں گے, اور خاص طور پر شروع کی آیات جو ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ حلال و حرام کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے, اور پھر یہ کیا چیزیں وہ ہیں کہ جو جائز ہیں اس کا ذکر بھی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اہل ایمان جو بھی عہد کر لیا کرو اس کو پورا کرو. عقد اصل میں گرہ کو کہتے ہیں, عقدہ عقدہ لا ینحل, وہ گرہ کے جو کھل نہ رہی ہو. تو وہ گرہ کے اندر گویا کہ کسی شے کو باندھ دینا, عقد وہی ہوتی ہے. عقد نکاح کیا ہے؟ نکاح کا بندھن, نکاح کا ایک وہ شے کہ جس کو آپ نے باندھ دیا ہے ایجاب و قبول کے ذریعے. احلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپائے, انعام اصل میں چوپائے صرف چند ہی قرار دیے جاتے ہیں, اس میں بھیڑ ہے, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اسی طرح سواری کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں گھوڑا بھی ہے. لیکن بہرحال جن چیزوں کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں اور جن کا دودھ پی سکتے ہیں وہ تو اونٹ اس کے اندر آ جائے گا, اگر بڑے جانور ہوں گے اس کے اندر پھر گائے یا بھینس آ جائے گی. یہ تمام چیزیں ہیں جنہیں انعام کہا جاتا ہے, مویشی اور چوپائے. الا ما یتلا علیکم, سوائے ان کے کہ جو جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں, گویا کہ وہ آیات کے جو ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے نازل ہو چکی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا ان مویشیوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا دیے. غیر محل الصید وانتم حرم, جب بھی تم حالت حرم احرام میں ہو, انتم حرم کے معنی یہ ہے, تو اس صورت میں تم شکار نہیں کر سکتے. محل الصید گویا کہ وہ شے کہ جو کوئی شکار کے ذریعے انسان اپنے لیے حاصل کرتا ہے, کوئی ہرن کا شکار ہے یا کسی پرندے کا شکار ہے, حالت احرام میں منع کر دیا گیا, حرام ہے. ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ تعالی حکم دیتا ہے, فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اہل ایمان بے حرمتی مت کیا کرو اللہ کے شعائر کی. ظاہر ہے کہ اس کے اندر قربانی کے مناسک بھی آ جائیں گے, اور خاص طور پر وہ جانور جو قربانی کے لیے ہدی کے لیے کوئی شخص لے کر جاتا ہے قربان گاہ کی طرف, تو اس کی بے حرمتی بھی مراد ہے. اگرچہ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ان جانوروں کے اوپر تم سواری بھی کر سکتے ہو, اگر کسی اونٹ کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سامان بھی لادا جا سکتا ہے, سواری بھی کی جا سکتی ہے, اس کی منفعت جو ہے حاصل کی جا سکتی ہے. اونٹنی ہے تو اس کا دودھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, ان میں سے کوئی شے منع نہیں ہے. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ, اسی طرح جو مہینے حرمت والے ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدِ, اور اسی طرح وہ جانور جو ہدی کے ہوں, جو نظر کے جانور ہوں قربانی کے لیے. ولا القلائد, وہ جانور کے جنوں کے گلوں میں پٹا ڈال دیا گیا, یہ بھی گویا کہ علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور جو ہے اللہ کے رستے میں ہمیں قربان کرنا ہے, تو خاص قسم کا ایک پٹا اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے. ولا آمین البیت الحرام, اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہوں, ان کو تنگ کرنا, ان کی بے حرمتی کرنا, ان کے مال کو لوٹ لینا, یہ بھی گویا کہ وہ شے جو شریعت میں حرام ہے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, وہ لوگ کہ جو بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں اس ارادے سے کہ اللہ کا فضل حاصل کریں, اور پھر یہ کہ اس کی رضامندی, اس کی رضوان. واذا حللتم فاصطادوا, اور جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ, حلال ہو جاؤ, تو اب تمہیں اجازت ہے, تم شکار کر سکتے ہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا, اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم ان کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کرو، اس بنیاد پر کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا۔ مشرقین مکہ جو ہے وہ اپنی سے کوشش کرتے تھے مسلمان کسی طرح عمرہ نہ کرنے پائے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا۔ حضور جو ہیں تقریباً 1400 لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور اس کے بعد ایک اصولی بات کہہ دی گئی کہ ہر وہ کام کے جو بر کا ہو، نیکی کا ہو، تقوی کا ہو، خدا خوفی کا ہو، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ یہ نہیں کہ اگر کسی کا طریقہ کار دوسرا ہے تو اس کے نیک کام جو ہے، اچھے کام، اس کی بھی نفی کریں، بلکہ جو بھی اس کے اندر ایک حسن کا پہلو ہے، جو اچھائی ہے، تو اس کو تسلیم کرو، اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کام پر اور عدوان اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، اب دیکھیے یہاں وہ شریعت کے جو احکامات ہیں، کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہیں۔ اگرچہ احادیث کے اندر، روایات کے اندر اس کی کیٹیگری کو بڑا وسیع کیا گیا کہ پرندوں میں سے کون کون سے حرام ہیں، کون سے حلال ہیں، وہ پرندے جو گوشت خور ہیں، وہ پرندے کے جن کی جو ہے وہ پنجے ہوتے ہیں، پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو احادیث کے اندر جو ہے نمایاں ملتی ہیں، قرآن اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہر مردار کو، المیتہ والدم، اور اسی طرح لہو کے جو خون جو بہنے والا، دم سائل، ولحم الخنزیر، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جائے، اللہ اکبر کی بجائے کسی دیوی یا دیوتا کا نام لے لیجیے آپ، حرام ہو جائے گا۔ خواہ وہ بھیڑ ہے، بکری ہے، اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن یہ کہ چونکہ غیر اللہ کے نام پر اسے قربان کیا گیا، حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے، والموقوذۃ، یا یہ کہ کسی جانور کو ایسی ٹکر لگی ہے، ایسا جو ہے کوئی چوٹ لگی جس کے سدنے سے مر گیا، والمتردیۃ، یا یہ کہ کوئی جانور اوپر سے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ ہو گیا اس کی، اب یہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور دو بکرے تھے یا سینگوں والے تھے، ان میں سے ایک نے سینگ مارا دوسرے کے پیٹ میں اور وہ مر گیا، تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو پھر مردار میں آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی حادثے کی بنیاد پر ہو گیا، کسی کو چھینگ لگ گیا، اسے زخمی ہو گیا، تو کوئی سمجھے کہ شاید حلال ہے، نہیں، حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور پھر یہ کہ وہ جانور کو جس کو کوئی درندہ کھانے کے بعد جو بھی اس کا بچا تھا وہ ابھی زندہ تھا، الا ما ذکیتم، کوئی جانور ابھی پوری طرح مرا نہیں ہے، کوئی درندہ تھا، کسی شخص نے دیکھا اس درندے کو بھگا دیا اور وہ جانور ابھی زندہ تھا اور اس کو ذبح کر لیا، اللہ ما ذکی تم، سوائے اس کے کہ جس کو تم ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب، اور ہر وہ جانور کے جو استھانوں پر ذبح ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کہیں آپ غیر اللہ کی جگہ، منحرک منا کا تو ہے جگہ کہ جہاں جا کر قربانی کی جاتی ہے، لیکن کسی جانور کو کسی آستانے پر لے جا کر، استھان پر لے جا کر ذبح کرنا کسی بزرگ کے نام پر، وان تستقسموا بالازلام، اور اسی طرح یہ جو قرآن اندازی کے ذریعے وہ تیر اندازی ہوا کرتی تھی، ازلام اصل میں تیر کو کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ اگر کوئی قرآن نکالنا ہوتا تو تیر کے اوپر جو نام لکھ دیے جاتے تھے اور اس کے بعد ان کو جو ہے ایک بار کی چھوڑا جاتا تھا، جو سب سے پہلے نیچے آ کر گرے اس کو پکڑ لیتے تھے کہ وہ قرآن نکلا ہے، اس کے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں گناہ کی ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور یہ گویا کہ شریعت کے تکمیلی احکامات ہیں۔ اب وہ لوگ کے جو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج بالکل نامراد ہو چکے ہیں، بالکل مایوس ہو چکے ہیں وہ کافر کہ جنہوں نے تمہارے دین سے انکار کیا ہے، تمہارے دین کو قبول نہیں کیا۔ فلا تخشون وخشونی، لہذا ان کا کوئی ڈر اور اندیشہ اپنے دلوں میں نہ پالو، بلکہ میرا ہی خوف اور میرا ہی ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارکہ جو ہے، ظاہر پوری آیت ہے، شریعت کے جو تکمیلی احکامات ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، اور پھر خاص طور پر یہ حصہ، اس کے بارے میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ سن 10 ذوالحج، جو گویا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، اور حضور نے جو خطبہ دیا تھا تو ان میں ان آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ پڑھ کر سنایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے اس دین کی تم پر تکمیل کر دی، اکملت لکم، تکمیل کر دی دین کی، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی یہ نعمت جو ہے یہ قرآن، اس کا تم پر اتمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین میں نے پسند فرما لیا ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیات ہمارے جو ہے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جاتی تو جس دن یہ ان پر نازل ہوئی تھی اگر ہوتی تو اس دن کو ہم اپنے لیے یوم عید منا لیتے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے جو گویا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بہت عظیم احسان کا ذکر کیا کہ آج اس نے دین کو مکمل کر دیا ہے، تکمیل کر دی تھی، اور یہ گویا کہ یوم عرفہ ہے، نو ذوالحج، وہ ذوالحجہ جو مہینہ ہے، اور ہجری ہے دس، دس ہجری سن نو ذوالحج. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للاثم، اور جو شخص بھی کہیں حالت اضطرار میں ہے، بے معنی کہ وہ بالکل اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، اس کی زندگی کا بچنے کا امکان نہیں جب تک کہ کوئی ایسی شے جو حرام ہے، اس لیے کہ حلال اویلیبل نہیں ہے، مردار بھی کھایا جا سکتا ہے، ہماری شریعت کے اندر اس کی اجازت موجود ہے، لیکن صرف جان بچانے کی حد تک. فمن اضطر فی مخمصۃ، اگر کوئی بھوک کی وجہ سے بالکل بیتاب ہو جائے حالت اضطراب میں، غیر متجانف للاثم، لیکن یہ کہ اس کا گناہ کی طرف ارادہ یا میلان نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. معلوم ہوا کہ جان بچانے کے لیے جو ہے کسی حرام شے کو بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، لیکن صرف اسی حد تک، یہ نہیں کہ اس کے بعد چٹخارے لے کر جو ہے آدمی اس کو کھانا شروع کر دے. اور یہی معاملہ ہے جیسا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا کہ جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص آپ کو گن پوائنٹ پر یا یہ کہ تلوار سر کے اوپر سونت کر کھڑا ہو جائے کہ جب تک تم ہمارے دیویوں دیوتاؤں کی کوئی حمد نہیں کرو گے تو اس وقت تک ہم جو ہے ورنہ تمہاری جان لے لیں گے. اب یہ کلمہ کفر کا زبان سے نکالنا بہت بڑی بات ہے، لیکن حالت اضطرار میں جبکہ اپنی جان کا اندیشہ ہو تو ہماری شریعت کے اندر اجازت ہے کلمہ کفر جو ہے وہ بھی اپنی زبان سے نکالا جا سکتا ہے. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے حضرت عمار تھے، ان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تھا، ابو جہل تلوار سوند کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے اپنے دیویوں دیوتاؤں کی شان میں ان کی زبان سے کچھ اگلوا لیا، بہت ہی دل کے اوپر جبر کر کے انہوں نے کہہ دیا، اس لیے کہ بہرحال جان جو ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے والد تھے حضرت یاسر کے جو شہید کیے جا چکے تھے، ان کی والدہ تھی کہ جو شہید کی جا چکی تھی، لہٰذا انہوں نے صرف جان بچانے کے لیے وہ کلمات کہہ دیے جو ابو جہل نے چاہا، ان کی زبان سے نکلوا دیے، لیکن پھر شدید شرمندگی اور بہت ہی ندامت ہوئی اور بہت پچھتاوا ہوا، میں نے یہ کیا کیا صرف اپنی جان بچانے کے لیے. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ تمہارے دلی کیفیت کیا تھی، تو انہوں نے کہا تھا میرا دل جو ہے وہ تو ایمان اور توحید پر جازم تھا، تو حضور نے کہا پھر کوئی حرج نہیں ہے، گویا کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی انسان اپنے زبان سے نکال سکتا ہے. فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا شے ان کے لیے حلال کر دی گئی جانوروں میں سے. قل احل لکم الطیبات، تو اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر طیب شے اللہ نے پاک کر دی ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے. وما علمتم من الجواحرح مکلبین تعلمونہن، اور جو شے تم تعلیم دیتے ہو اپنے شکاری کتوں کو، مکلبین کے الفاظ نوٹ کیجئے، جوارے شکار کرنے والے، مکلبین کتے کلب سے نکلا ہے، اور ظاہر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، شکاری کتے ہوتے تھے، ان کے ذریعے جو ہے ہرن کا شکار کر لیا کرتے تھے، یا سہرائی جانور، خاص طور پر عربوں کی بڑی مرغوب غذا تھی گوہ، یہ گوہ جو ہے اگرچہ دیکھنے میں بڑی مکروہ شے ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے، اور اس کو جو شکار کرتے تھے وہ شکاری کتوں کے ذریعے، اور شکاری کتوں کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا تھا اس کام کے لیے کہ گروہ گوہ کو پکڑیں گے اور اس کے بعد اسے زندہ رکھیں گے جب تک کہ وہ مالک نہ آ جائے. اب مالک جب پہنچتا تھا تو وہ گروہ گوہ کو لینے کے بعد جو ہے اس کو پھر ذبح کر دیتا تھا اور اس کے بعد پھر اس کا گوشت کھاتے تھے پکا کے. تو یہ کتوں کا جہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح شکاری پرندے بھی ہیں کہ جو انسان پالتا ہے اس کے ذریعے دوسرے پرندوں کا شکار کرتا ہے، تو اس شریعت کے اندر کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ آگے رکھ دی گئی. تعلمونہن مما علمکم اللہ، جو تم اپنے کتوں کو سکھاتے ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن اور دماغ عطا کیا ہے کہ وہ بڑے بڑے ہاتھی کو کنٹرول کر لیتا ہے، چھوٹا سا ایک بالکل پتلا دبلا سا بہاوت ہوگا اور اپنی مرضی کا ہر کام جو اس ہاتھی سے لے لے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ پیو ان میں سے جو وہ لوگ جو وہ جانور تمہارے لیے بچا لیں. شکاری جانور نے اگر کتے نے بھی کوئی شے شکار کی ہے تو وہ ٹرینڈ ہوتا تھا، وہ خود کچھ نہیں کھاتا تھا، وہ اس کو قابو میں رکھتا تھا، جب وہ مالک آتا تھا تو اس کو ذبح کر کے استعمال کر لیتا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اور یہی معاملہ پھر شکاری پرندوں کا بھی تھا. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ کا نام ان پر لیا کرو. اب گویا کہ انہوں نے اس کو تمہارے لیے بچا کر رکھا ہے، اب اس کو ذبح کرو، اللہ کا نام لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سریع الحساب، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے میں بہت جلد کرتا ہے، جلد حساب لینے والا ہے. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، آج تمہارے لیے ہر طیب شے جو ہے حلال کر دی گئی. اصل میں طیب چیزیں کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بھی جن کو حلال قرار دیا ہوا تھا؟ شریعت موسوی تھی، شریعت حضرت داؤد علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی، اس تمام میں وہ چیزیں جو ہے ساری کی ساری مینشن بھی تھی۔ اور جس طرح کہ اصل میں ہمارے دین کا مزاج کیا ہے، جہاں تک معاملہ تھا جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی کہ کن کن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، اب اگر آپ نے کن سے نکاح کرنے والی فہرست دی تو وہ تو ایسی جو لائن حل قسم کی فہرست ہوگی۔ اس کی بجائے سمپل طریقہ کیا تھا کہ جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ان کو واضح کر دیا، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بھانجی ہیں، تمہاری بھتیجیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم نے فہرست پڑھی تھی، اس کے علاوہ تمام خواتین سے، عورتوں سے، دنیا بھر کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہی معاملہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا جو حرام ہیں، ان کے بارے میں تو صراحتاً جو ہے الفاظ موجود ہیں قرآن حکیم میں، شریعت میں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ گویا کہ دائرہ بجایا، لہذا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام چیزیں حلال قرار دی۔ الیوم احل لکم الطیبات، ہر طیب شے جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہے۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب احل لکم، اور کھانا ان کا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، اہل کتاب کے ہاں کھانا، کسی نے دعوت پہ بلایا ہے تو آیا ان کے ہاں کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن حکیم نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر غیر اللہ کے نام پر انہوں نے کوئی جانور جو ہے اس کو ذبح کیا ہے، وہ خواہ کسی مسلمان ہی کا گھر کیوں نہ ہو، اور اس نے کہیں کسی قبر کے اوپر جا کر کسی بزرگ کا نام لے کر اگر جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہوگا۔ وہ طعامکم حل لہم، اور ان کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے، حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اسی طرح وہ عورتیں کہ جو پاک باز عورتیں ہوں، وہ مسلمان ہوں، مؤمنات میں سے ہوں، وہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ عورتیں کہ جو اہل کتاب کی ہیں، جو کہ کتابیاں ہیں، ان سے بھی نکاح جائز ہے۔ قرآن حکیم میں شریعت کا یہ حکم ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو حالات ہیں، جبکہ یہ اہل کتاب جو ہیں ان کا غلبہ ہے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اور ان کی اگر خاتون سے کوئی نکاح کر کے اپنے گھر میں لے آتا ہے تو پھر کوئی امید نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ اسلام پر رہیں گے، اس لیے کہ جو دین غالب ہے یا جو شے غالب ہے، بچے بھی اسی کے زیر اثر ہوں گے، اور پھر وہ اپنی شریعت اور اپنے قانون کا پاس کرے گی جس خاتون کو لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا آج کل جو ہے اس کے اندر بہت خطرات بھی ہیں، اس کی اس سے جو ہے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی کا دل مائل ہو ہی گیا ایسی خاتون کی طرف، تو پہلے خاص جبرن ہی اسے اسلام کے دائرے میں داخل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسے کلمہ پڑھوا کے پھر نکاح کرتے ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اسی طرح وہ خواتین کے جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، اہل کتاب، وہ کتاب یا خواتین، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ من قبلکم، تم سے پہلے، اذا اعطیتموہن اجورہن، جبکہ ان کا مہر تم ان کے حوالے کرو، محسنین غیر مسافحین، اور ان کو قید نکاح میں لانا مطلوب ہو، کوئی صرف شہوت رانی اور مستی نکالنا نہیں، ایک جذباتی کیفیت نہیں، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ ہو نکاح کا، تو پورا معاہدہ ہو۔ ولا متخذی اخذان، اور نہ ہی کوئی چھپے آشنائی کرنے والی ہیں۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، اور جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے تو اس کے تو تمام اعمال ہم حبط کر دیں گے۔ وہ فی الاخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے، تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والے میں ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ، اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، اب دیکھیں جو ہم وضو کرتے ہیں اس کی بھی ایک ترتیب یہاں بیان کی گئی، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، لیکن ظاہر چہرے کے دھونے سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھ بھی تو دھونے ہیں نا۔ اب ہاتھ گندے ہوں اور سیدھے چہرے کے اوپر چلے جائیں تو وہ پھر گویا کہ مطلوب نہیں ہے۔ یا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اس میں کے اندر ترتیب تو غلط ہو گئی، تو چہرہ دھونے کے لیے ہاتھ دھو لیں پہلے ضروری ہے۔ وایدیکم الى المرافق، اور اسی طرح پھر بعد میں چہرے کے بعد جو آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے کوہنیوں تک دھوتے ہیں اس کا ذکر آ گیا۔ فامسحوا برؤوسکم، اور پھر اپنے سروں کا مسح بھی کیا کرو۔ وارجلکم الى الکعبین، یہاں دیکھیے وامسحوا کا جو ہے آپ آگے اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے کہ اپنے سروں کا مسح کیا کرو، اپنے پیروں کا مسح کیا کرو۔ اہل تشیع لے کر جاتے ہیں اور وہ یہاں جو ہے وہ مسح کو لاتے ہیں سر کے لیے بھی، اور ان کے ہاں پیروں کا دھونا ضروری نہیں ہے، وہ پیروں پر بھی مسح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اگر موزے پہنے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے شریعت تقاضا پورا ہو رہا ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ادروائز یہاں ارجلکم ہے، گویا کہ ارجلکم یہ جو لام کا زبر ہے نا، یہ جا رہا ہے اسی طرف فاغسلوا کے ساتھ، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، دھویا کرو اپنے چہرے بھی اپنے ہاتھوں کو بھی، وامسحوا برؤوسکم، مسح کا تعلق جو ہے سر کے ساتھ ہے، وارجلکم الى الکعبین، اگر یہاں ارجلکم ہوتا تو اس کے معنی کیا تھے کہ مسح کرو اپنے سر کا بھی اور اپنے پیروں کا بھی، لیکن ارجلکم کا تعلق ہے فاغسلوا کے ساتھ کہ دھویا کرو اپنے پیر، الى الکعبین دونوں ٹخنوں تک، وان کنتم جنوبا فطہروا، اور اگر تم حالت جنابت بھی ہو تو تم نے مقاربت کی ہو، جسے آپ بڑا حدث کہتے ہیں، بڑی ناپاکی والی بات، فا فطہارو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کیا کرو. وہ ان کن تم مردا ہو علی سفر, اور اگر تم بیمار ہو مریض ہو, یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہے, او جا احدکم من الغائط, یا یہ کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے رفع حاجت سے واپس آیا ہو, او لامستم النساء, یا یہ کہ تم نے اپنی عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ کوئی مقاربت کی ہو, فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, اور اس صورت میں اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو پھر قصد کرو پاک مٹی کا. اما یوم آتا ہے قصد کرنے کے لیے, فتیمموا, اب ہمارے یہاں اصطلاح بن گئی تیمم, لیکن اس کے اصل معنی کیا ہے کہ پاک مٹی کا قصد کرو, اور اس کا بھی طریقہ بتا دیا, فامسحوا وجوہکم وایدیکم من, اور اپنے چہروں کا بھی جو ہے اس سے مسح کیا کرو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی پاک مٹی ہے, جو ڈھیلا ہے, اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ کو جو ہے دونوں ہاتھوں میں مل کر اپنے چہرے پر مل لیا, اور اس کے بعد اسی ہاتھ کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر سے مٹی لے کر اپنے اس میں جو ہے, ایک دفعہ ایک واقعہ ایسا بھی مبالغے کا ہو گیا تھا کہ جس میں کوئی صحابی جو مسح کرنے لگے, کیونکہ وہ حالت جنابت میں تھے, غسل کے لیے پانی نہیں تھا, تو اب انہوں نے جو ہے مٹی کے اندر لوٹنیاں لگانی شروع کر دی کہ جس طرح پانی کا بھی جسم کے ہر حصے میں جو ہے پہنچانا ضروری ہے, تو شاید جس طرح مٹی جو ہے اس کا بھی پہنچانا ضروری ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ نہیں, جب شریعت کے اندر یہ آسانی موجود ہے کہ یا تو غسل کرو تو پوری طرح کرو, اگر پانی نہیں ہے تو اس صورت میں پھر مسح کریں گے, اور مسح صرف دو چیزوں کا ہوگا, اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں یا کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا, ولکن یرید لیطہرکم, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکی عطا کر دے. پانی کے ذریعے پاکی ہے, اگر پانی نہیں ہے تو پانی جو ہے مٹی بھی اس کو پاکی کے قائم مقام بن جائے گا. ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون, اللہ تعالیٰ تم پر اپنا یہ انعام جو ہے اس کا اتمام فرما رہا ہے. اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے, اس کا اتمام فرما رہا ہے, اسے مکمل کر رہا ہے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی تھی, وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور ظاہر انعام کیا ہے اللہ کا, اللہ نے یہ دین عطا فرمایا, اللہ نے قرآن عطا فرمایا, اور سب سے بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے خود گویا کہ ایک ایک شے پر عمل کر کے دکھایا, وہ تو حجت ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اے مسلمانو اللہ کے رسول کی زندگی میں مکمل اسوہ موجود ہے, نمونہ موجود ہے. وہ میثاقہ الذی واثقکم بھی, اور وہ عہد کے جس میں اللہ نے تمہیں جکڑا ہوا ہے, یہ عہد اسلام ہے, یہی کہ وہ عہد بھی ہے کہ جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں, اللہ سے ایاک نعبد, اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور کریں گے, اور اطاعت ہو رہی ہے دوسرے قانون کی, اطاعت ہو رہی ہے اپنے نفس کی خواہشات کی, تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد جو ہے ہم اس کا وفا نہیں کر رہے. ان اللہ وتق اللہ, اور اللہ کا تقوی, بس واثقکم بھی, وہ میثاق اور عہد جو ہم جس میں تم جکڑا ہے, ہمیں جس میں ہم نے تمہیں جکڑا ہے, اس قلتم سمعنا واطعنا, جب تم نے کہا کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, اطاعت کریں گے. وتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ علیم بذات الصدور, یقین اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے ایمان والو قائم رکھنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے, کس شے کو قائم رکھنے والے, اللہ کے دین کو قائم رکھنے والے, شہداء بالقسط, اور عدل و انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, وہی مضمون ہے لیکن اس میں ترتیب تبدیل ہو گئی, وہاں کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ تھا, یہاں تھا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, بات ایک ہی ہے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا, اور کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم اس میں عدل سے بھٹک جاؤ, عدل و انصاف سے کام نہ لو, اعدلوا, ہمیشہ عدل و انصاف سے کام دیا کرو, واقرب للتقوی, یقیناً وہی بہت زیادہ اقرب ہے, بہت زیادہ پسندیدہ ہے, بہت زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی, اسی پر کاربند رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اصل ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ تقویٰ ہے, تقویٰ ہے جو انسان کو راہ راست پر رکھتی ہے, خدا خوفی, محاسبہ اخروی کا احساس, اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے, لہم مغفرت و اجر عظیم, کہ ان کے لیے مغفرت کا وعدہ بھی ہے اور پھر یہ کہ بہت بڑے اجر کا, بہت بڑے ثواب کا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی, اولئک اصحاب الجحیم, یہ ہے جہنم والے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اہل ایمان میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی. ہم قوم ان یبسطوا الیکم, جبکہ ایک قوم نے قصد کیا تھا کہ تم پر دست درازی کرے. یہاں اصل میں جو صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی اس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی. اگرچہ سورہ فتح کی ابتدائی آیات تو وہ ہیں نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو, ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ کو بہت بڑی فتح قرار دیا تھا, لیکن یہاں جو آیات ہیں کہ جبکہ ایک قوم نے پورا قصد کر لیا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ, ایک تو انہوں نے کہہ دیا تھا آپ عمرہ نہیں کر سکتے, مدینہ سے چلے ہوئے اور شدید سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے, کتنے ہی پیدل چل رہے تھے, کچھ سواریوں پر تھے, اپنے سواریوں کے جانور ساتھ لے لیے, مدینہ سے نکلتے ہی 8-10 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آج بھی موجود ہے بیر علی کی مسجد, مسجد ذوالحلیفہ, وہاں سے احرام بھی باندھ لیا, حالت احرام میں ہیں, اب وہاں پہنچے ہیں جب مکے کے قریب تو آ گیا ان کا پورا وفد کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے, اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے تو پورا چاہا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو انگیخ کریں اور یہ ذرا کو تھوڑی جو ہے کہ ایسی حرکت کریں تو ہم ان کو یہیں کچل کر رکھ دیں, وہ تو پوری طرح اس لیے پلاننگ کر کے آئے تھے, لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا, پھر یہ کہ آپ کا, آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ بھی, جب وہ ایک صلح نامہ جب وہ تشکیل پا رہا تھا تو اس موقع پر جو شخص آیا تھا وہاں سے, اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا, جو صلح نامے کو جو باقاعدہ لکھ رہا تھا, تو اس نے جب شروع میں کہا نا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک عہد نامہ ہے جو قریش اور رسول اللہ کے مابین ہے, وہ فوراً رک گیا کہ اگر ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا تو ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا کیا باقی رہا, یہاں رسول اللہ کا لفظ نہیں میں لکھ سکتا, بلکہ یہاں کیا لکھیں گے, یہ معاہدہ ہے جو قریش اور محمد ابن عبداللہ کے مابین طے پا رہا ہے. اب ذرا سی بات تھی, لیکن یہ کہ اس شخص کا جو ہے بہرحال ایک حیثیت اس حوالے سے کہ یہ 1400 آئے تھے مدینہ سے اور بالکل نہتے ہیں, تلواریں اگرچہ تھیں وہ نیام میں تھی, حالت احرام میں تھے, حالت احرام میں ویسے بھی لڑائی اور جنگ نہیں کر سکتے, لہذا ان کا پلہ تو بڑا بھاری تھا, تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ, اس لیے خود نہیں پڑھ سکتے تھے, میں اس کو مٹا دیتا, بلکہ حضرت علی کو حکم دیا کہ تم مٹا دو, تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول, رسول اللہ کے الفاظ کو میں اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں یہ ممکن نہیں, لہذا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اریز کیا, وہاں سے ڈیلیٹ کیا, اور پھر وہاں جو ہے یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ قریش اور محمد ابن عبداللہ کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایبسطو الیکم ایدیہم, کہ جب کہ ایک قوم نے قصد کیا تھا تم پر دست درازی کرنے کا, وہ پل پڑنا چاہتی ہے, فکف ایدیہم عنکم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ہاتھوں کو تم سے دور رکھا, وتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں. ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل, اور اللہ تعالیٰ نے بھی بنی اسرائیل سے بھی ایک میثاق لیا تھا, ایک عہد لیا تھا, یہ تقریباً سمجھیے کہ 2000 برس پہلے جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, اس سے وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبہ, اور ان میں سے 12 کو نقیب کے طور پر, نقیب کہتے ہیں کسی کو لیڈ کرنے والا یا کسی کو کا لیڈر یا ان کا نگران, تو ان میں سے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر سے 12 اشخاص کو منتخب کیا تھا جو نقیب کہلاتے ہیں. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں, لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ, اگر تم نمازوں کو قائم رکھتے رہو گے تو میری مدد اور میری تائید, میں ساتھ ہوں سے مراد یہ ہے کہ میری مدد اور تائید اور نصرت حاصل رہے گی, اور زکوٰۃ پر کاربند رہو گے, وآمنتم برسولی, اور میرے رسول پر ایمان لاؤ گے, وعزرتموہم, اور ان کی مدد کرتے رہو گے میرے رسولوں کی, واقرضتم اللہ قرضا حسنا, اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے, اپنا روپیہ پیسہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے, لأکفرن عنکم سیئاتکم, یہ اللہ کا وعدہ تھا ان سے کہ میں لازماً تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا, ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں, فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل, لیکن جو لوگ اس عہد کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ گئے اور اس عہد کی پاسداری نہیں کی تو وہی لوگ تھے کہ جو ضل سواء السبیل, وہ اس سیدھے رستے سے کہیں دور کی گمراہی میں جا پڑے, فبما نقضهم میثاقهم, تو بسبب ان کے اس نقض میثاق کے, اس عہد کو جو توڑ دیا تھا انہوں نے اس کی پاداش میں, لعناہم, ہم نے ان سب پر لعنت کی, وجعلنا قلوبہم قاسیہ, اور ان کے دلوں کو ہم نے بڑا سخت کر دیا, یہ سختی جو ہے دلوں کی یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے جو انسانوں کو دی جاتی ہے, حالانکہ انسان کے دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے, رحمت ہونی چاہیے, جو بھی خدمت انسان کے جو بھی بنی نوع انسان ہیں ان کے لیے جو ہے ایک انسان کے دل میں شفقت اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے, لیکن اگر دل سخت ہو جائے, جو حضور کی حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی, من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ, جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا, گویا کہ جس کے دل میں غلظت اور سختی پیدا کر دی گئی تو وہ تو ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا, تو بہرحال یہ اسٹیج آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پھر ان کے دل جو ہے وہ سخت کر دیے جاتے ہیں, حرفون الکلم عن مواضعہ, اور ان کے جرم کیا تھے, کہ وہ آیات کو ان کی جگہوں سے موازے سے تبدیل کر دیتے تھے کلمات کو، وہ نسو حظم امباز کیوں بھی، اور جس شے کی انہیں نصیحت کی جاتی تھی اس کو پسے پوچھ ڈال دیتے تھے، اسے بھول جاتے تھے۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منھم، اور ہمیشہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے جو خیانتیں ہوتی رہی ہیں اور جو یہ عہد کر کر کے توڑتے رہے وہ آپ تک وہ باتیں پہنچتی رہی ہیں، الا قلیلا منھم، سوائے معدود چند لوگوں کے جو اس عہد کے اوپر قائم رہے۔ فاعف عنہم واصفح، اے نبی آپ ان سے کے ساتھ درگزر کیجئے، ان کو معاف کیجئے اور وصفہ اور اپنا رخ ان سے پھیر لیجئے۔ ظاہر ہے کہ اب آپ کو اس میں جو ہے اپنے دل کے اندر کوئی وہ سختی نہیں پیدا کرنی چاہیے بلکہ اعراض کا معاملہ ہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقین اللہ تعالیٰ جو ہے محسنین کو پسند فرمانے والا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، فنسوا حظاً مما ذکروا بہ، اور وہ لوگ بھی بھول گئے کہ جس کی ان کو نصیحت کی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو پھر ہم نے لگا دیا، انہیں غرق کر دیا کہ ان کے اندر اب عداوت بھی پیدا ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف دشمنی بھی پیدا ہو گئی۔ الى یوم القیامہ، اب وہ رہے گی قیامت تک کے لیے۔ عیسائیوں کے اندر بھی پھر وہ فرقے بنے تھے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے تھے، یہ کیتھولکس بھی ہیں، پروٹیسٹنٹس بھی ہیں، کسی زمانے میں پروٹیسٹنٹس جو ہیں کیتھولکس نے مجھے ہزاروں کی تعداد میں پروٹیسٹنٹ کو جو ہے وہ قتل کیا تھا، کسی زمانے میں پروٹیسٹنٹ نے ان کو قتل کیا، تو ان کے اندر جو ہے بہت سے فرقے بنے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا، اور یہ عذاب آج امت مسلمہ کے اندر کے اوپر جو ہے اللہ کا واقع ہو چکا ہے۔ او یلبسہم شیعاً فیذیق بعضکم بأس بعض، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے، یہ فرقہ واریت کہہ لیجئے، یا یہ کہ دہشت گردی بھی ہے تو وہ اسی بنیاد پر کوئی تکفیری فرقہ پیدا ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے جو بھی امریکہ کا ساتھ دینے والے ہیں وہ کافر ہیں، لہٰذا ان کو بھی مارو اور ان کو بھی مارو۔ اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا ایک عذاب قرار دیتا ہے۔ اللہ کا عذاب صرف آسمان سے کوئی جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہو جائے، یا زمین پھٹ جائے، یا زلزلہ آ جائے، یا چیخ یا چنگھاڑ، یہ تمام عذاب وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ایک عذاب اور بھی ہے، او یلبسکم شیعاً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھوائے۔ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ بھی ان کے کام تھے، جو بھی کرتوت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جتلا دے گا قیامت کے دن۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اہل کتاب تمہارے پاس وہ رسول آ چکے ہیں جو ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم کتاب میں سے، توراب میں سے حذف کر گئے تھے، جن کو تم نے چھپا دیا تھا، جن میں تبدیلی کر دی، جن کو کھلے تھوڑے چند نکال دیا۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور پھر یہ کہ تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے جرائم ایسے جس کی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرما رہا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُنِيرٌ، اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایک کتاب مبین آ چکی ہے۔ یہاں نور سے مراد بعض حضرات نے یہ بھی لیا، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اس لیے کہ آپ کا جو نورانی وجود تھا وہ آپ کے خاکی وجود کے اوپر اس درجے حاوی تھا کہ خاکی وجود نہ ہونے کے برابر۔ نورانی وجود ہم میں سے بھی ہر شخص کو اللہ نے دیا ہے، جسے قرآن خود کہتا ہے کہ وہ روح ربانی ہے، وہ ہماری روحانی شخصیت ہے، ہماری معنوی حقیقت ہے، لیکن ہمارا مادی وجود اور ہمارا خاکی وجود جو ہے ہمارے اس نورانی وجود کے اوپر غالب ہے۔ ہمارے اندر جو بھی نفس کی خواہشات ہیں، پھر یہ کہ ہمارے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں، اینیمل انسٹنکٹس ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تمام خاکی وجود ہے، مادی وجود ہے، اور اللہ کی معرفت، تقوی، ایمان، یہ ہمارا روحانی وجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی وجود تھا وہ اس درجے قوی تھا کہ حیوانی وجود اس میں نہ ہونے کے برابر۔ اب یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جس میں یہاں کہا گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس نور آ چکا ہے، یہاں ان لوگوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی وجود کو اس درجے غالب سمجھتے ہیں کہ حیوانی وجود جو اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کتاب مبین، اس لیے کہ نور، اگرچہ قرآن حکیم میں خود قرآن کو کہا گیا وتبع النور الذی انزل معہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتباع کیا انہوں نے اس نور کا جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا، ظاہر ہے کہ وہ نور تو قرآن ہے، لیکن یہاں کتاب کا ذکر آ گیا الگ سے، وہ کتاب و مبین، اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نور سے مراد وہ رہنمائی ہے، وہ روشنی ہے جو کتاب مبین میں موجود ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، سبل السلام، ان سلامتی کے راستوں کے متلاشی ہیں. وہ یخرجہم من الظلمات الی النور, اور انہیں نکالتا ہے ظلمات سے, اندھیروں سے روشنی کی طرف. باذن ربہم, باذن ہی, اپنے حکم سے. ویہدیہم الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یقیناً بڑا کفر کیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. ایک سیکٹ ان کے ہاں وہ بھی موجود تھا جو کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اصل میں اللہ ہیں. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول فرما لیا. اسے انکارنیشن کہتے ہیں, گاڈ انکارنیٹڈ پرسن, وہ شخص کے جس کی ذات میں اللہ نے حلول فرما لیا ہو. یہ اوتار کا, اوتار بھی کہا جاتا ہے, اوتار کا عقیدہ رکھنے والے موجود ہیں. جس طرح ایک فرقہ موجود رہا کہ جس نے یہ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ حضرت علی اصل میں ان کے اندر اللہ نے حلول فرما لیا ہے. حضرت علی کون ہے؟ گاڈ انکارنیٹڈ ہیں, لہذا حضرت علی کے دور میں انہیں خدا کہنے والے موجود تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں انہیں جو ہے وہ آگ کے, زندہ آگ کے اندر جلوایا ہے, اور وہ آگ میں کود گئے گواہی دیتے ہوئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ ہو, تم خدا ہو. اب اس درجے میں گمراہی جو ہے لوگوں میں آتی رہی ہے, آ سکتی ہے. اور حضرت مسیح کے بارے میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گاڈ انکارنیٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں حلول کر لیا. قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم, انہیں ان سے پوچھے کہ کس کے پاس اختیار ہے کہ جو بچا سکے مسیح ابن مریم کو, کہ اللہ تعالیٰ اگر ان یهلک, کہ اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کر دے اسے ہلاک کرنے کا, کہ اس پر موت مسلط کر دے, تو کون سی طاقت ہوگی کہ جو اس کو بچا سکے گی. وامہ, اور اسی طرح ان کی والدہ کے بارے میں اللہ اگر یہ فیصلہ فرما دے. ومن فی الارض جمیعا, اور اس زمین میں جو کوئی بھی ہے اس کے بارے میں اللہ کا اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ وہ اسے ہلاک کر دے گا, تو کون سی طاقت جو ہے وہ اس کے رستے میں مزاحم ہو سکتی ہے. وللہ ملک السماوات والارض, اس زمین و آسمان کی بادشاہی اور ملک تو اللہ کے پاس ہے. وما بینہما, اور جو کچھ اس کے مابین ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه, ان یہودیوں اور نصارہ نے یہ کہا تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند بیٹے ہیں. ترجمہ ٹھیک کیا ہوگا, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, لیکن سلبی بیٹا تو نہیں سمجھتے تھے نا. اس دنیا میں آئے تو ایک ماں اور باپ کے اختلاط کے نتیجے میں آئے, لیکن ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں. واحباؤه, اور اس کے انتہائی محبوب ہیں. جس طرح کی اولاد جو ہے اپنے والد کی بڑی محبوب ہوتی ہے, وہ سمجھتے تھے ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم, لیکن بڑی منطقی بات کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں. تم پر بخت نصر کا حملہ ہوا تھا, 600,000 یہودی قتل کیے اس نے ایک دن میں, اور 70 میں ٹائٹس رومی کا حملہ ہوا, 150,000 یہودیوں کو قتل کیا. اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب تمہارے اوپر کیوں بھیجتا. وللہ ملک السماوات یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم تو بشر ہو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے, تم کو اللہ کے محبوب اور معاف اور کچھ فطرت نہیں ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اور زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملک ہے, اللہ کی حکومت ہے, ہر جگہ اسی کی ملکیت ہے. وإليه المصير, اور بالآخر سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل, اہل کتاب اب تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول جو کھول کھول کر بتا رہے ہیں تمہیں, قرآن کی آیات سنا رہے ہیں. علی فترۃ من الرسل, اور وہ رسولوں میں ایک بڑے وقفے کے بعد تشریف لائے ہیں. اب یہاں کون سا وقفہ مراد ہے؟ تقریباً 1,500 برس کا فصل ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب, اور ان سے آگے بنی اسرائیل کے اندر نبوت اور رسالت چلتی رہی, تا آ کر اینڈ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. ایک شاخ تو یہ ہے. دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے, ان کے آگے نبوت اور رسالت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت. تقریباً 1,500 برس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے اسی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہ ہے فترۃ من الرسل, گویا کہ رسولوں میں ایک بہت طویل وقفہ. اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, گویا کہ اس نسل میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے چلی تھی. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, مبادہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا کوئی رسول آیا ہی نہیں. فقط جاءکم بشیر و نذیر, تو اب دیکھو تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو بشیر بھی ہیں خوشخبری دینے والے بھی ہیں نذیر بھی ہیں, اور خبردار کرنے والے بھی ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو جو تم پر ہوئے تھے, تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا, تمہارے سر کے اوپر بدلیوں کا صاحبان بنا دیا, تمہیں جو ہے وہ ایک پتھر کے اندر سے 12 چشمے تمہارے لیے رواں کر دیے, سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے, تمہیں نکال کر لے گئے, اور جو آل فرعون تھے ان کو غرق کر دیے, تمام انعامات ہیں ان کو یاد کرو. اس جعل فیکم انبیاء, اور سب سے بڑا انعام اللہ کا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنے نبی بھیجے, وجعلکم ملوکا, اور تم کو باقاعدہ اللہ نے جو ہے اپنی نیابت عطا کی تھی, تمہیں بادشاہی عطا کی ہے. وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین, اور تمہیں تو وہ کچھ دیا جو اللہ نے اور تمام جہان والوں کو نہیں دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, اب یہ وقت تھا وہ وقت جہاد کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ایک قوم ہے, یہ شہر سامنے موجود ہے, ارض فلسطین تھی یا یروشلم تھا, اللہ نے لکھ دی ہے فتح ہے تمہاری, تمہیں لازمن ملے گا. آخر یہ خبر کون پہنچا رہا ہے؟ رسول پہنچا رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں, لیکن تمہیں ہمت کرنی ہے ایک دفعہ اٹھ کر اس میں داخل ہونا, اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اب یہ گویا کہ کسی قوم کی بدبختی اور ناہنجاری کی انتہا ہو سکتی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے انعامات و احسان ہوئے کہ جس کا ذکر ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نکلو اللہ کے رستے میں, ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, یہ ارض مقدس اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے, اس میں داخل ہو جاؤ. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور دیکھو وہاں سے پیٹھ نہ موڑنا, فتنقلبوا خاسرین, اگر یہ کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. قالوا یا موسیٰ, اس پر قوم نے کہا اے موسیٰ, ان فیہا قوما جبارین, اس شہر کے اندر یا اس ارض مقدس میں جس میں تم ہمیں داخل ہونے کا کہہ رہے ہو, اس کے اندر تو ایک قوم ہے جو بڑی سرکش ہے, بڑی طاقت والی ہے, اس کے پاس تو بڑے وسائل ہیں, یہ لوگ چونکہ بزدل تھے لہذا ڈر گئے. وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا, اور ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں. ایک طرف رسول حکم دے رہا ہے, دوسری طرف ان کا انکار دیکھ کیجیے, حتیٰ یخرجوا منہا, جب تک وہ یہ اس زمین کو چھوڑ کر نکل نہ جائے. وہ کہ ہمارے داخل ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس سرزمین کو وہ خالی کر دیں, اب جب خالی جگہ ہوگی تو ہم داخل ہو جائیں گے. اب یہ گویا کہ بزدلی کی انتہا ہو سکتی ہے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اور جب اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہمیں جو ہے داخلہ ہمارا ہو جائے گا, ہم داخل ہو جائیں گے, اس پر قبضہ کر لیں گے. اب یہ قبضہ کس کام کا کہ جس کے اندر کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوا, اور پہلے وہاں کے رہنے والوں کو بے دخل کر دو, وہاں سے نکال دو, اور اس کے بعد ہم اس پر قابض ہوں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ, اب دو ایسے تھے جو اہل ایمان تھے, اور معلوم ہوتا کہ شاید یہ صرف دو ہی تھے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا, اور انہوں نے کہا کیا تھا, یہ یوشع ابن نون ہے, یوشع بن نون ان کا نام جو ہے وہ عام طور پر تورات میں بھی بائبل میں بھی ہے, اور دوسرے کالب بن یوحنا, یا عام طور پر ہمارے مفسرین ان دو کا نام لیتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا. قال رجلان من الذین یخافون, کہا ان دو مردوں نے کہ جو ڈرتے تھے, انعم اللہ علیہما, کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا تھا, اس کے حساب اس کے گویا کہ تناسب سے اللہ سے ڈرتے تھے, ادخلوا علیہم الباب, داخل ہو جاؤ اس دروازے میں, اللہ نے وعدہ کیا ہے کوئی خون ریزی کی نوبت نہیں آئے گی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شہر جو تمہارے لیے لکھ دیا. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, اور جیسے ہی تم داخل ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دے گا. دیکھیے اس درجے واضح باتیں بیان کر دی گئیں کہ لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی, جیسے ہی داخل ہوگے تمہیں اللہ تعالیٰ غالب فرما دے گا, تمہاری جو ہے وہ علاقہ مفتوح ہو جائے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا, اور اللہ پر توکل کرو, اِن کُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. قالوا یا موسیٰ, قوم نے کہا اے موسیٰ, انا لن ندخلها ابدا, انکاری ہے پوری قوم, چٹا انکار, ہم تو ہرگز اس میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. ما داموا فیہا, جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں, اس بستی کو خالی کر دیں تو ہم داخل ہوں گے. فذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون, اب آخری بات انہوں نے کہہ دی کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ, جا کر جو ہے وہ شہر کو خالی کرو, پہلے جا کے لڑائی کرو ان کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, وہ بڑے سرکش لوگ ہیں, ان کے پاس تو بڑا ساز و سامان ہے. اذهب انت وربک فقاتلا, جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جا کے لڑائی کرو, انا هنا قاعدون, ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے گویا کہ جو سب سے جسے آپ کہیے کہ بالکل آخری انتہا ہو سکتی ہے کسی قوم کی بزدلی کی, کہ رسول وقت انہیں کہہ رہے ہیں نکلو, اور اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی ہے, تمہیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی, لیکن کسی شے کا اعتبار نہیں. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قلبی کیفیت ہوگی اس کو ذرا محسوس کیجیے, پوری قوم نے چٹا انکار کر دیا, اگر ساتھ دیا تو صرف ان دو افراد نے, یوشع ابن نون اور دوسرے کالب بن یوحنا, اس کے علاوہ پوری قوم انکاری ہے. تو کہا ربی انی لا املک الا نفسی باقیہ, پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر ہے, میں آگے بڑھ سکتا ہوں, مجھے تو جو حکم دے گا اس پر میں عمل کروں گا. اور میرے بھائی ہیں حضرت ہارون اس وقت ہوں گے, یا کہ ان کے ساتھ حضرت یوشع ابن نون بھی ہوں, جو بھی ہو میں ہوں اور میرا بھائی ہے حضرت ہارون ہے, اس کے علاوہ تو میرا اختیار کسی پر نہیں. میں کسی کو جبرن جو ہے, یہ نہیں کہ کہہ تو سکتا ہوں لیکن جبرن مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کو داخل کروں. ففروق بیننا وبین القوم الفاسقین, تو پروردگار اب ہمارے اور اس فاسق و فاجر اور ناہنجار قوم کے درمیان تفریق پیدا کرنا. اب یہ جسے کہہ سکتے ہیں ایک نوع کی بد دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل عاجز ہو کر کے, جب قوم نے بالکل چٹا انکار کر دیا تو ان کی زبان سے ایک دکھی فریاد ہے جو نکلی, ففروق بیننا وبین القوم الفاسقین, تو اب اے پروردگار جدائی ڈال دے تو ہمارے اور اس کافر قوم کے درمیان, فاسق قوم کے درمیان. پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی, قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ, اب وہ فتح شہر جو ہے الز مقدس, اس کے فتح کی بات تو بہت دور کی ہے, اب اس کی سزا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں 40 سنۃ, اب 40 اگلے جو برس آنے والے ہیں, یتیہون فی الارض, اسی صحرا کے اندر جو ہے یہ صحرا نوردی کرتے رہیں گے, اسی کے اندر بھٹکتے پھریں گے, اور یہاں گویا کہ ایک نسل جو ہے جس نے چٹا انکار کیا تھا وہ مرکب جائے گی, کوئی نئی نسل اگر اٹھے گی تو اس کے اندر شاید وہ جذبہ اور ولولہ موجود ہو کہ وہ دین کے لیے جو ہے وہ جہاد اور قتال کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا انہیں دی ہے کہ پھر وہ 40 برس جو ہے اس صحرا کے اندر سرگردانی کرتے رہے. فلا تأسی علی القوم الفاسقین, تو ان فاسقوں کے اب اوپر کسی قسم کا کوئی افسوس یا ان کے لیے کوئی کلمہ کہنا جو ہے ظاہر ہے اس کا کوئی حاصل نہیں, اپنے انجام کو پہنچ چکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلناهم قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين
الله أكبر